بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم تو تین دنوں سے جو ہے وہ تکبر اور ریا اور بدگمانی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر تکبر کے جو آخری صفات ہیں تکبر کا علاج میں اس میں سے کچھ پڑھا رات کی مجلس میں ابھی کچھ بات کی ہے جو آج کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک فرمایا کہ یہ جتنے گناہ ہیں نا بدگمانی غیبت اور ریا اور غصہ چڑچڑ یہ سب تکبر کی شاخیں ہیں تو اگر جڑ سے ہی کاٹ دیا جائے درخت کو تو شاخیں خود بخود سوکھ جائیں گی ختم ہو جائیں گی فرمایا کہ مشائخ جو ہے وہ زیادہ تر اسی مرض کا علاج کرتے ہیں ایک تو بد نظری کا سب کو پتہ ہی اور دوسرا یہ تکبر اور جھا یہ سب سے آخر میں نکلتے ہیں صدیقین کے سروں میں دو تین دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صدیقین نبیین کے بعد صدیقین صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں یہ تکبر اور جھا نکلتا ہے جو ابھی دو تین دن پہلے عورتوں کے بارے میں کہ بھئی وہ کیوں شوہر کو ڈانٹتی ہیں کہ حضرت مجدد کی نصیحت کہ آپ شوہر کو حقیر سمجھتی ہیں اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے غصہ اور عرض کیا بدگمانی بہتان غیبت یہ سب کے سب تکبر کی شاخیں ہیں بڑائی حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جز بتا دیے جو کل عرض کیا تھا عصر کے بعد یا عصر کے بعد نہیں کل کسی وقت عرض کیا تھا کہ ایئرپورٹ پر غصہ آئے گا راستے میں ایئرپورٹ جا رہے ہیں راستے میں پولیس والے نے خامخواہ روک دیا تنگ کر رہا ہے غصہ کر کے دکھاؤ وہاں فوراً بھائی دیکھیں بھائی کے فلائٹ ہے اس طرح کریں گے بڑا افسر ہے اس کے سامنے کر کے دکھاؤ اور جو عرض کیا تھا کہ امیگریشن کاؤنٹر پر کر کے دکھاؤ دبئی کے ایئرپورٹ پہ کر کے دکھاؤ شرطے کے ساتھ ذرا پتا چل جائے گا وہاں پر تو ایسا دل چاہے گا پیر چاٹ لیں یہ تکبر والا غصے والا بدگمانی والا غیبت والا کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا علاج کبر میں آخری پانچ صفات میں سے غالباً تین صفات ہو گئے ہیں شاید میرے خیال میں باقی اس میں دو صفات اور ہیں لیکن ملفوظ صرف دو ہیں یا تین ہیں جو پڑھنے ہیں فوراً غصہ چڑچڑ خاندان کے خاندان تباہ ہوئے اس کو تو چھوڑو یہ شیطان بھی اسی مرض میں تباہ ہوا تکبر بڑائی غصہ میں یہ وہ میں سب سے اور گھروں میں لڑائیاں بھائی بہنوں میں لڑائی جو جمعے میں عرض کیا تھا سگی بہن سے بات کرنے کے لیے یہ سب یہ تکبر کا مرض ہے اکڑ رائی برابر جس میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا دوسری روایت ہے اکڑ کے کھڑا ہوا ہے میں نے خود میرپور خاص جاتے ہوئے وہ آم کا موسم تھا دائیں بائیں درخت ایسے جھکے ہوئے تھے لدے ہوئے تھے آم سے باقاعدہ زمین تک ٹکرا رہی تھی شاخیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب میرپور خاص جا رہے تھے تو تھوڑے چند کلومیٹر کے بعد الٹے ہاتھ پر ایک درخت نظر آیا ایک پتا اس میں نہیں تھا اور واقعی اکڑا ہوا تھا ایک ہوا آئے گی ختم بد دعائیں الگ ملتی ہیں ماں باپ کی ساس سسر کی بد دعائیں الگ حتیٰ کہ حیدرآباد سندھ میں ایک آدمی اتنا بد اخلاق تھا ذرا ذرا سی بات پر غصہ لڑنا اس کا جب انتقال ہوا ہے کوئی نہیں آیا جنازے پر بیٹوں نے چار مزدور بلائے یہ کوئی ایسے ڈائجسٹ کی بات نہیں سمجھنا نہ کوئی ایسی باتیں ڈائجسٹ میں آتی بھی ہیں خیر کی بات ہے حضرت والا رحمۃ اللہ نے سنایا بیٹے اولاد پریشان وہ خود والدین سے پریشان ذہنی مریض ہو جاتے ہیں نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں ہر وقت ماں باپ کی لڑائی جھکنے کے لیے تیار نہیں کل کسی وقت رات کو ہی بیان ہوا تھا رات کو تو دو تین مضمون حضرت کے ایسے بیان ہوئے ہیں میرے خیال میں مولانا آفتاب آپ تھے نا مست ہو رہے تھے سب لوگ میرے خیال میں جو میرا انداز ہے کہ 22 برسوں میں شاید پہلی دفعہ بیان ہوا ہے ویسے حضرت کا کیا ہے حضرت کی کتاب میں بھی ہے لیکن میرے زبان سے اللہ نے پہلی دفعہ باتیں کہلوائیں اصل ہے عمل کسی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دینا پھر عقل نہیں لڑانا ہے لوگ شیخ سے لڑ گئے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید تھا, وہ اتنا ذہین تھا اور خدمت بھی بہت زیادہ کرتا تھا. حضرت مجدد جب رحمتہ اللہ علیہ جب بیان کر کے اٹھتے تھے تو اس بیان کی عربی کا رسالہ تیار ہاتھ سے لکھا ہوا. آپ سوچ لیں اس کا کیا علم ہوگا اور کیا ذہن ہوگا اس کا. لیکن حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے کچھ اضافہ کر دیجئے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو فتوہ آتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں, خرچہ آپ کے سامنے ہے, میں کیا کروں گا پیسوں کو. حضرت علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ کو 10,000 اس زمانے میں کسی نے دیے, پتہ نہیں کتنے برس پہلے کی بات ہے, 30 برس سے بھی پہلے کی بات ہے, 10,000 روپے. فرمایا میرے پاس پورے سال کا خرچہ موجود ہے, کسی اور کو دے دیجئے, کسی اور مدرسے میں دے دیجئے. تو اب علامہ بن نوری رحمتہ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے, ان کا جب یہ حال تو حضرت مجدد کا کیا حال ہوگا. فرمایا فتوحات آئیں گی میں آپ کا بڑھا دوں گا. حضرت مجدد سے بدتمیزی شروع کر دی, تکبر, غصہ. اور جو کافر کو خط لکھے جاتے ہیں وہ خطاب کرتا تھا, اور جگہ جگہ غیبتیں تنگ کر کے رکھ دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت ہوتی تھی, حضرت دھیان نہیں دیتے تھے, لیکن اس ظالم نے اتنا تنگ کیا کہ حضرت کو لکھنا پڑا ایک موذی مرید. ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا, نمازیں تک, نماز ہو رہی ہے سامنے, نماز نہیں پڑھ رہا. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے پھول پور میں ایک آدمی دیکھا, تھانہ بھون میں, پاگل, نمازیں تک نہیں پڑھ رہا, لڑ رہا ہے ہر ایک سے, پاگل بالکل. تو حضرت نے, ہمارے حضرت نے پوچھا حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ سے کہ حضرت معافی کے ساتھ یہ کون ہے. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا خادم خاص تھا, ہر ایک کی شکایتیں لگاتا تھا اور ڈانٹ کھلواتا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے. اور ان لوگوں کو یہ تھا کہ ضرورت نہیں ہے صفائی پیش کرنے کی, کوئی عدالت تو ہے نہیں, حضرت مجدد کو اور غم ہوگا, اپنے کاموں سے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو کسی کی آہ آسمان پر چلی جائے گی, چلی گئی, آہ نہ جائے گی میری رائے گاں, تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. ابھی جو پٹیل پاڑے میں بیان ہوا تھا, میرے خیال میں 15 منٹ بیوی کے حقوق پر بیان ہوا تھا, 20 منٹ بھی نہیں کہوں گا. لوگ اشکبار آنکھوں سے رو رہے تھے, سفید داڑھی والے رو رہے تھے کہ کتنے ظالم ہم لوگ ہیں, اللہ نے سفارش کی اس کو نہیں مانتے. حضرت ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں غلام کی پٹائی کر رہا تھا تو میں نے ایک آواز سنی کہ اے ابا مسعود, تجھے جو اس غلام پر قدرت ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تجھ پر قدرت ہے. اور میں نے پٹائی چھوڑ دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. فرمایا میں نے جلدی غلام کو رہا کر دیا. نوکر کی بات نہیں ہو رہی, غلام کی بات ہو رہی. اس سے آگے جو جملہ کہوں گا اس پر لوگ اس دن ہنسے تھے, جو ابھی پٹیل واڑے میں بیان ہوا تھا. تو حضرت ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے ابا مسعود, تو اگر ایسا نہ کرتا دوزخ کی آگ تجھے جھلس دیتی. حضرت فرماتے تھے جوش میں, لاؤ اپنی عقل لڑانے والوں کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, پاگل ہو جاتا ہوں, تم نعوذ باللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر ہو. ایک صحابی, حضرت کی کتاب ہے علاج الغضب, بخاری شریف کی حدیث پاک صفحہ 903 جلد نمبر 2, پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. ایک اور حدیث پاک اسی کتاب میں ہے کہ جو غصہ نافذ کر سکتا ہے مفہوم, لیکن غصہ نافذ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر غصہ نافذ نہیں فرمائیں گے. غصے کے بعد پھر غیبتیں, پھر ہاتھاپائی, پھر گالیاں, پھر بات چیت بند, یعنی گناہوں کی تو لائن لگ گئی. ایک دیہاتی صحابی جو ابھی نیا نیا اسلام لائے تھے, ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں, وہ آئے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ دوڑے کہ اے کیا کر رہے ہو, اور اس کو ڈانٹنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیشاب منقطع نہ کرو, یعنی اس کو پیشاب کرنے سے منع مت کرو, اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. جب اطمینان سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور نرمی سے سمجھایا کہ مساجد اللہ کے ذکر اور نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہیں, مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا بری بات ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک بالٹی پانی لاؤ اور پیشاب پر بہا دیا. صحیح مسلم صفحہ نمبر 138 جلد نمبر 1. مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر جیسی برداشت، صبر اور عقل کامل کہیں نہیں پائی، کیونکہ ایسے وقت میں جب کسی کی مقدس جگہ کوئی پیشاب کرنے لگے تو انسان کی عقل ٹھیک نہیں رہتی، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر، ذرا جملہ غور کرنا، مسلمانوں کے پیغمبر، اور کئی کتابیں ہیں یہود و نصارہ کی لکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف میں، لیکن لکھا ہوتا ہے کہ بیسٹ ریفارمر، یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا نا. لیکن مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال عقل سے میں کافر ہو کر حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنی حسن تدبیر سے پوری مسجد کو ناپاک ہونے سے بچا لیا. اس وقت عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، کیونکہ اگر اس حالت میں اس کو دوڑا لیا جاتا تو ساری مسجد ناپاک ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا، جس سے تھوڑی سی جگہ ہی ناپاک ہوئی جو آسانی سے پاک ہو گئی. اس سے منشا یہ بتلانا ہے کہ تحمل، برداشت بہت بڑی چیز ہے. اونٹ چرانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیونکہ مقصود نہیں اس وقت وہ پورا بیان پڑھنا، وہ پیچھے واقعات لکھے ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طرح غصے کو کنٹرول کیا تھا. اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے 10.5 سال خلافت کی، جن کے نام سے عیسائی ملکوں کے بادشاہ کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کے جھنڈے سر نگو ہو جاتے تھے. ایک دن فرمانے لگے کہ اے عمر، تو اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج اے عمر تو سلطنت کر رہا ہے، امیر المومنین اور مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے. اسی کتاب میں اور تکبر کے اندر کچھ واقعات بھی لکھے ہیں کہ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی عرض کرتا تھا، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا. اے چڑیا، تو کتنے مزے میں ہے کہ اڑتی ہے، کھاتی ہے اور کچھ سوال نہیں، اور ہمارا پتہ نہیں قیامت کے دن کیا حال ہوگا. بچوں کو مارنا، سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے غصے والے کا کہ وہ اپنے گھر کی بے اصولیاں اور گناہ اس کو ظاہر ہونے سے محروم ہو جاتا ہے. کیوں کہ ماں باپ کو پتا ہے کہ ہمارا بیٹا کمینہ نمبر ایک ہے، یہ بے حیا ہمیں بھی ذلیل کر دے گا، اس لیے اس کو بتاؤ نہیں کہ تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے. بیوی کو معلوم ہے یہ بےغیرت اور ذلیل اور گھٹیا آدمی ہے، کمینہ آدمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی نے فرمایا یغلبن کریمن و یغلبہن لئیمن. کریم شوہروں پر بیویاں غالب آ جاتی ہیں، لئیم کمینے، اور تشریح میں لکھا ہے کمینہ بھی ہے، ذلیل بھی ہے، گھٹیا بھی ہے، بےغیرت بھی ہے، ہجڑا بھی ہے، کیونکہ اپنے سے کمزور پر بکواس کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اور ان کی بددعائیں لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، فأحب أن أكون کریما مغلوبا، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں مغلوب رہوں، ولا أحب أن أكون لئیما غالبا، میں اس کو محبوب نہیں رکھتا کہ اپنے اخلاق خراب کر کے اور ازواج مطہرات پر حاوی ہو جاؤں. نفلیں پڑھنا آسان ہے، حج پر حج، عمرے پر عمرہ کرنا آسان ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے حج میں خصوصاً فوش گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے ان لوگوں کو، فوش گالیاں دیکھتے ہوئے عرفات کے میدان میں. ایک میں نہیں بتاؤں گا، کبھی بتا دیا تو اور بات ہے، مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے تو ہم اپنی جگہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا بھائی ہلنا نہیں ورنہ راستہ بھول جاؤ گے، اب چاروں طرف بسیں ہی بسیں کھڑی ہیں. تو ہم بیٹھے تھے اپنی جگہ پر، ایک صاحب آئے، صرف نیچے کی چادر پہنی ہوئی تھی اور ایسی حالت جیسے ابھی گرنے والا ہو. آج بیٹھے بیٹھے خرید کیا ہوا، بات نہیں کی جا رہی تھی، پھر اللہ نے جو توفیق دی، پانی چائے وغیرہ جو بھی، اس کے بعد جان میں جان آئی. میں نے کہا خیریت کیا ہوا آپ کو، کیا فوج کا کوئی پتہ نہیں کرنل بتایا یا پتہ نہیں کیا بتایا کہ میں افسر ہوں فوج کا، مجھے استنجا کا تقاضا تھا تو میں نے کہا کہ میں استنجا کر کے آ جاتا ہوں، تو بیوی میری جو ہے وہ ہم دونوں میاں بیوی ساتھ آئے ہوئے، تو میری بیوی نے کہا کہ بھائی نشانی وغیرہ رکھو، کوئی کارڈ اپنے پاس رکھو، کہا تمہارا دماغ خراب ہے، میں کرنل ہوں، مجھے کیسے میں راستہ بھول جاؤں گا. اور بیچارے کی آنکھ میں آنسو کا کئی گھنٹے ہو گئے دھکے کھا رہا ہوں اور ملاقات نہیں ہو رہی ہے بیوی سے، وہ بیچاری کا کیا حال ہوگا، میرے تکبر نے مجھے مار دیا. کہا استنجا کر کے جب میں اٹھ کر پیچھے مڑا ہوں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا آ رہا ہے، مولانا سو رہے ہیں وہاں پر، آپ نے وہاں کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی یہاں کی بات کر رہا ہوں. تو کب اس میں سمجھ میں ہی نہیں آیا، چکر آ گیا مجھے اور دھکے کھا رہا ہوں بس. پھر یہاں تک وہ رو رہا تھا کہ میری بیوی کیا عبادت کرے گی، میں تو ادھر ہوں. پھر وہ دوسرے دن منا میں اپنے کیمپ میں جا کر پہنچا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرنا ہے ہم کر لیں، غصہ جڑ سے ختم نہیں ہوگا. غصہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اناڑی شیخ ہے وہ غصہ جڑ سے ختم کرے گا، جڑ سے ختم نہیں ہوتا، ازالہ نہیں ہے، امالہ ہے. وہ رخ جو ہے غصے کا شیطان پر، نفس پہ چلا جائے گا، اللہ کے دشمنوں پر چلا جائے گا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے غصے کا کیا حال ہے، آپ تو بہت ہی غصے والے آدمی تھے. فرمایا کہ پہلے ہمارا غصہ اسلام کے خلاف تھا، اب کافروں کے خلاف ہے، اب تو میں ادنا مسلمان کا بھی اکرام کرتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کالے تھے، افریقہ کے غلام تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے یا سیدی بلال، اے میرے سردار بلال، بھلا بتلائیے سرداران قریش میں سے معزز خاندان کا فرد، نبی کا پیارا وزیر، ایک حبشی غلام کو سیدی کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو وزیر تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دو ایسے وزیر تھے جن سے 12-12 بجے رات تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشورے لیتے تھے، ذرا غور کیجئے گا، مشورے لیتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم مشورہ بھی نہیں کرتے، مشورہ کر لیا تو اکڑ جاتی نہیں. کوئی اور صحابی وہاں نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے ایک دن نکل گیا اے بلال تم کالے ہو. فوراً خیال آیا کہ میرے منہ سے یہ کیا نکل گیا. ایک بات بتا دوں کہ جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی خطاؤں پر اللہ تعالی ان کو تنبیہ فرما دیتے ہیں، ان کو اپنی خطاؤں کا احساس ہو جاتا ہے. یہ احساس ہونا علامت ہے کہ یہ شخص اللہ کے یہاں مقبول ہے، لہذا فوراً احساس ہوا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹ گئے اور فرمایا کہ اے بلال، عمر زمین پر لیٹ گیا ہے، تم اپنے پاؤں سے عمر کے جسم پر چلو تاکہ قیامت کے دن عمر کی خطا معاف ہو جائے. حضرت فرماتے تھے آج کون ہے جو ماں باپ سے اور بیوی سے معافی مانگے، اکڑ جاتی نہیں ہے، میں کیوں معافی مانگوں، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چلے، فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی کے پیارے اور خسر ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امت کی ماں ہے، بھلا ایسے معزز کے جسم پر میں پاؤں رکھ سکتا ہوں، بس میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنا کام بنا گئے نا. خلافت کے زمانے میں ایک خیال آیا کہ اے عمر تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یہ محض وسوسہ تھا، تکبر نہیں تھا، صرف خیال آ گیا تھا. ایک مضمون ایسا حضرت کو ملا ہے، حضرت والا کا ملا ہے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں اور اب ایمان بھی چلا جاتا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے شان میں ایسی گستاخیاں کرنا. فرمایا سب کے سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صدیقیت کے آخری درجے پر فائز تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے بڑا ہوا تھا. یہ وسوسہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وسوسہ آیا تھا، تکبر نہیں تھا، صدیقین کے میں سے تکبر پر نکل جاتا ہے. صرف خیال، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا شان، کیسے اللہ معاف فرمائے، تکبر ہو سکتا ہے، یہ وسوسہ تھا، وسوسہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، منع تھوڑی ہے، سونے والے جاگ جائیں، کوئی زیادہ دیر نہیں ہے ابھی. فوراً ایک مشک اٹھائی، پانی بھر کر کندھے پر لادا، اور ایک غریب مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھول دو، پردہ کرا لو، عمر پانی بھرنے آیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین ہے، سلطنت ہاتھ میں ہے، انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ نفس کو مٹانے کے لیے، بزرگوں نے اپنے نفس کو اس طرح مٹایا ہے. غصے کے بارے میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی یہی ہے کہ اگر خطا ہو جاتی ہے فوراً معافی مانگتے ہیں، استغفار اور توبہ میں دیر نہیں کرتے. کیونکہ جب کافروں کو بھی استغفار مفید ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوگا؟ کافر لوگ طواف کی حالت میں کہتے تھے غفرانک، اے خدا ہم کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی کہ اے نبی، جب تک آپ ان کافروں میں زندہ ہیں اس وقت تک میں ان پر عذاب نہیں کروں گا. اور دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں اس کو تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے کافروں کو جو خوشخبری دی ہے وہ دنیا کے لیے ہے، اگر کافر بھی استغفار کرتا رہے تو دنیا میں اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر ایمان نہیں لایا تو آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا بوجہ ایمان نہ لانے کے. سبحان اللہ. محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یعنی جب استغفار کافروں کو بھی نفع دے رہا ہے، ان کو دنیا کے عذاب سے بچا رہا ہے، تو مسلمانوں کو کیوں نفع نہ دے گا؟ مرقات صفحہ 123 جلد نمبر 5. عجیب و غریب مضمون ہے. حضرت مجدد کی کئی ایسی عجیب کتاب ہے لیکن ہم کیا کہنے، پڑھتے ہی نہیں ہیں. کس طرح اس میں دو تین واقعات وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح بیوی کی برداشت کرنے پر اللہ نے ولایت کا اونچا سا اونچا مقام عطا فرمایا. یہ وہی صحابی کا ہے نا، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا اور غلام پر یہ رحمت نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی اور جلا کے خاک کر لیتی. یہ کون ہے؟ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنے والے ہیں. آج کس ظالم کا منہ ہے جو کہے کہ میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں، صوفی ہوں، اتنا ذکر و فکر کرتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ذرا سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں کہ اپنی عبادت پر اتنا ناز کہ ہم نے تہجد پڑھی ہے؟ لہذا مسلمانوں کو اور بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بیویوں کو جس طرح چاہو ستاؤ، کوئی اللہ کا قانون نہیں ہے. دیکھیے، صحبت یافتہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نے رحمت نہ کی تو یاد رکھو قیامت کے دن دوزخ کی آگ تجھ کو لپٹ دی جائے گی. اب کس صوفی کا منہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے، میرا غصہ میرے لیے کچھ مضر نہیں، میری تو اتنی عبادت ہے، اتنا وظیفہ کرتا ہوں، اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنا بیان کرتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ مقبول ہیں. صحابی سے گویا بڑھ گیا یہ صوفی جو ایسی باتیں کرتا ہے، یہ گویا دعویٰ کرتا ہے کہ صحابی سے نعوذ باللہ اس کا درجہ بڑھ گیا. دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مصلح کی کیا ضرورت ہے، شیخ کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے، صحابی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن مربی اور مصلح کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مربی کی ضرورت تھی، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا منہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تربیت کا محتاج نہ سمجھیں؟ پھر واقعہ انشاءاللہ عرض کروں گا، عرض کر دیتا ہوں، مختصر ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے، جو بہتان لگا تھا، اس میں عزیز بھی ایک تھے جن کی مدد کرتے تھے، اور فرمایا کہ خدا کی قسم اب میں ان پر کبھی احسان نہ کروں گا. اور جن سے ناراض ہوئے وہ جنگ بدر لڑے ہوئے تھے، اصحاب بدر جنگ بدر کی برکت سے اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی، جس کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صدیق، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا بدری صحابی جس نے جنگ بدر لڑی ہے تم اس کی خطا معاف کر دو اور میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور دوسری قسم اٹھائی کہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی, کہ قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے عزیز کی خطا کو معاف کرتا ہوں. فرمایا کہ اب میں پہلے سے زیادہ ان پر احسان کروں گا. بس ایک بات بتا کر پھر آج زیادہ ہے, جس طرح علاج کبر میں آخرے 5 صفحات ہیں اس طرح علاج غضب میں آخری میں 4 صفحات ہیں. یہی ذہن میں آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی مرض صحیح ہو جائے گا. آخری صفحہ جو ہے ہم نے چھپوا دیا ہے جس پہ اوپر اوپر لکھا ہوا ہے, جو میں ابھی 1 سال یا 1.5 سال پہلے میری نظر پڑی, پرچے پڑھ چکا دے چکا, لکھا ہوا ہے کہ دن میں متعدد بار اتنا پڑھے کہ غصے کے وقت یاد رہے. یہ اب کل بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی غصے کا علاج. حضرت کی دعا ہے خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے, خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے, کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا, میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا, تو کر لے ایسے ناکاروں کو پھر بارے دیگر اپنا. چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو, چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو, تو فضل خاص کو ہم سب پہ یارب عام کر اپنا. کروڑوں آمین. اے اللہ آپ کا یہ فضل خاص ہے نا, اس کو ہم مسلمانوں پر عام فرما دیجئے. جب آپ کی فضل رحمت مشیت ہوگی تو ہم انشاءاللہ اللہ والے بن جائیں گے. غصے کا علاج ہے کل انشاءاللہ بتاؤں گا, لیکن اس کو بار بار دن میں کئی بار پڑھنا ہے. ابھی تو صرف ایک عرض کر لیتا ہوں. مرقات جلد نمبر 9 صفحہ 338 پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر دماغ میں بات بیٹھ گئی نا تو انشاءاللہ تعالی سب کا ادب ہوگا, سکھر والا ہو یا کہیں والا بھی ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بہت غور سے سننا ہے, کہ تم میں سے جو جلد غصہ ہوتا ہے اور جلد رجوع کرتا ہے یہ شخص نہ مدح کا مستحق ہے نہ دم کا, اور وہ شخص جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے زائل ہوتا ہے یہ شخص بھی مدح اور دم کا مستحق نہیں, اور وہ شخص جس کو دیر سے غصہ آتا ہے دیر سے اور جلد زائل ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ تم میں سب سے بہتر ہیں. دیر سے آئے جلد زائل ہو جائے. اور تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلد آتا ہے لیکن دیر سے زائل ہو جاتا ہے. ہر وقت ذرا سی بات مزاج کے خلاف بھی فوراً لڑنا شروع کر دیں گے, فوراً بدتمیزی. اب فرماتے ہیں اس کو کوئی طاقتور دو تھپڑ مارے نا, دانت ہلا دے بے غیرت کے, تب اسے پتا چلے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. لیکن کیا حضرت فرماتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے, ورنہ ان کا علاج جوتا ہے, صرف اور صرف جوتا ہے. جوتا سنگاؤ اور جوتا کھلاؤ اور جوتے مارو. اور سر کی کھوپڑی پر فرمایا ایسے تکبر والے کو 10 جوتے مار کر کہو ایک. فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس کو اتنے جوتے ماروں اتنے جوتے ماروں کہ اس کی کھوپڑی پلپلی ہو جائے, گنجا ہو جائے, یہ اتنے جوتے ماروں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آؤ آ کر یہاں آ جاؤ. ہم سب سمجھ گئے کہ حضرت کے خلیفہ ہیں, بیان کریں گے. تو حضرت فرمایا چلو بھائی. تو آنکھوں سے آنسو ان کے جاری ہو گئے, اب بات ہی نہ کر سکے. فرمایا شروع ہو جاؤ بھائی. اور رونا روئے جا رہے ہیں. ہم نے سمجھا کہ کیا کیفیت ہے کہ اس طرح روئے جا رہے ہیں. کیا میرے بھائیوں اور دوستو, میں بہت نالائق ہوں, غصے کا غلام ہوں, میری وجہ سے میرے بچے اور بیوی پریشان ہیں, آپ سب لوگ دعا کرو کہ اللہ مجھے ہدایت دے, مجھے اللہ والا بنا دے. یہ غصے کا علاج تھا جو جا نہیں رہا تھا. آنسو بہ رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, دماغ ٹھیک ہو گیا. ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سے بیعت, حضرت نے ان کو 2-3 بار فرمایا کہ بھائی آپ غصہ مت کرو, آپ غصہ مت کرو, آپ غصہ مت کرو. پھر میرے پاس کیسٹ رکھی ہے, وہ جمال بھائی کو کیسٹ دینی, حضرت والا کے نمبر دے دیں, ان کو بھیجنا ہے بیانات, وہ سبز ڈائری سے نکال کر نا لکھ لیں, بس اس کو ٹھیک ہے چھوڑ دیں. تو حضرت نے کیسٹ میں سن رہا تھا, سنا تو تھا لیکن کان سے پہلی دفعہ سنا. حضرت نے فرمایا چلو بھائی. تو آس پاس 2-3 لوگوں کی آواز آئی, حضرت یہ بزرگ ہیں اور اتنے خادم اچھے پیارے ہیں, فرمایا آپ لوگ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ میرا مرید ہے، مجھے پتا ہے اس کی اصلاح کیسے ہوگی، چلو جوتا اٹھاؤ، ٹوپی اتارو، سر پر الٹا کر کے جوتے کو رکھو سب کے سامنے، معافی مانگو اس سے. ایسا عزت غصہ، کسی کی ہمت نہیں تھی بول سکے، ہمیشہ کا علاج ہو گیا. جوتے کا اوپر کا حصہ جو ہے الٹا کر کے حضرت نے کھوپڑی پر رکھوایا، دوسرا کوئی ہوتا تو بھاگ جاتا. یہ حدیث پاک دوبارہ پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو جلد غصہ ہوتا ہے اور جلد رجوع کرتا ہے، یہ شخص نہ مدح کا مستحق ہے نہ دم کا. جلد آتا ہے، جلد رجوع کرتا ہے. ترکی پتہ نہیں کیا، تم لوگ سوتے کتنے بجے ہو آپ لوگ بھائی؟ کتنی قیمتی چیزیں ہیں، نیند والا محروم ہو جائے گا. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، پھر ایک ایک کو تو آدمی نہیں اٹھا سکتا بھائی. نیند آئے حضرت فرماتے تھے کھڑے ہو جاؤ جا کر، اس میں کوئی چھوٹے تھوڑی ہو جائیں گے ہم. اور وہ شخص جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے زائل ہوتا ہے، یہ شخص بھی مدح اور دم کا مستحق نہیں. اور وہ شخص جس کو دیر سے اگر تین چیز یاد نہ رہے، یہ تو یاد رہے نا، کہ جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ تم میں سب سے بہتر ہیں اور تم میں سب سے برے. سنو ذرا، سب سے بہتر اور دوسری طرف سب سے برا. سب سے برے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلد آتا ہے لیکن دیر سے زائل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کھوپڑیوں کو کھول دے. اس کو رکھ دیں، اس میں نشان لگانے، اللہ کرے جمعرات کو بیان ہو جائے. بہت خط اور بہت ای میل، ذرا ذرا سی بات پر غصہ، ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی. مرنے کا بھی خوف نہیں ہے کہ ایک دن مرنے والے ہم. ایسے لوگ شیخ سے لڑ جاتے ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے مجھے اور حضرت صوفی شمیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلایا، کہا تم دونوں یہاں موجود رہو. کسی صاحب سے حضرت نے کچھ باتیں کی، وہ غصہ ہو گیا. وہ کہا ہماری تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. اور پھر میرے طرف اور صوفی شمیم بھائی کی طرف، رحمت اللہ علیہ کی طرف، یہ سب ان کا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا مسئلہ ہوا تھا. تو حضرت نے میں اتنے بڑے اللہ والے اور ساتھ بٹھا رہے تاکہ یہ نہ ہو کہ حضرت والا نے کیا ان سے بات کی تنہائی میں. آپ سوچو ذرا. اللہ خیر اور عافیت سے پہنچائے اپنی رحمت سے. دوبارہ ضرور آئیے انشاءاللہ تعالی. اتنا دور سے آپ آئے ہیں، قلعہ عبداللہ اسباق 23 تاریخ کو شروع ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ خیر عافیت سے پہنچائے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ مولانا محسن کے والد صاحب کی ہڈی جوڑ دے اپنی رحمت سے. مجھ سمیت سب کو اللہ اللہ والا بنائے. رات کو ہم بیٹھے تھے، بارش ایسی آ گئی، تو میرا مزاج، جب سے حضرت سے ملاقات ہوئی تب سے میرا مزاج ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہو. جب میں جاتا تھا نا حضرت کے پاس، پھر واپسی پر جمعے کے دن کیسا گرمی ہوتی تھی، گرمیوں میں ابھی بھی ہوتی ہے، تو میں گاڑی کو آہستہ آہستہ کر لیتا تھا، کبھی روک لیتا تھا. یہ مولوی فرحان اور یہ سب بچے تھے، یہ دیکھو جھوپڑی میں، یہ دیکھو اس کو چپل نہیں پہنی ہوئی، یہ دیکھو شلوار ہے تو کرتا نہیں ہے، کرتا ہے تو اظہار نہیں ہے. اس طرح کر کے ان کو کیا ملتا ہے، اس طرح کر کے الحمدللہ ابھی بھی ماشاءاللہ مزاج ہے. رات کو کیسی تیز بارش آئی، اسی وقت ہم بیٹھے تھے، میں نے کہا بس فوراً غور کرو کہ جن کی جھوپڑیاں ہیں اور جن کے ایسے گھر ہیں ان کا کیا اس وقت حال ہوگا. اب اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں تربیت بھی ہوتی جائے گی، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے جائیں گے تو اللہ اور دیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم نہانے کے عاشق ہیں تو ٹھیٹھے ٹھیٹھے ہنس رہے ہیں ہم. اس سے اللہ تعالیٰ اس کی فکر عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم بھلائیں نہیں. جو احسانات اللہ کے بھلاتا ہے نا، وہی یہ تکبر اور غصہ اور فرونیت. اسی کتاب میں لکھا ہے غصے والوں کو برین ہیمریج ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پیرالائسس ہوا ہے، دستوں میں مرے ہیں. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے دستوں میں مرے ہیں. ماں باپ کی آگ لگ گئی، بیوی کی آگ لگ گئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بہو پر چلا رہا ہے بھائی. تو بھائی تو پتہ دو کر مفتی صاحب سے کہ بہو کے ذمہ تمہارے لیے کیا ہے. اور اس طرح اپنی بیٹی پر اتنا غصہ کرتے ہو. بعض لوگ تو بیٹیوں کو بھی مارتے ہیں، بیٹی کو فوش گالیاں دیتے ہیں. میرے خیال میں 10 سال کا ہوں گا، 10 سال کا. یہ دھورا جی کے پاس ہمارا گھر تھا، ایک تین گھر چھوڑ کر آگے ایک گھر، ایک بالکل ہمارے گھر کے پیچھے گھر. اب کیا کریں، سب کے کان میں ہمارے روئی ڈالتے کیا. باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، ماں شوہر کو، بھائی بہن کو، چاروں پانچوں لوگ چیخیں مارتے تھے، ایسی گندی گالیاں. پہلی دفعہ گالی وہیں سنی تھی، اس وقت گالیوں کا تھا بھی نہیں یہ اتنا زیادہ، اب تو بچے بچے کے منہ پر گالی ہے، اتنی گندی گالیاں. وہ بیٹے کو ماں کی گالی دے رہا ہے، وہ باپ کو گالی دے رہا ہے، ایسی فوش گالیاں چیخیں. اور ایک وہ گھر ابھی تک نہیں، حالانکہ 10 سال کا تھا، چلو 11 سال کا ہوں گا، وہ 3 گھر چھوڑ کر ایک گھر تھا. اللہ تو مار پٹائی کے بعد نماز پڑھتا تھا آدمی، سیدھی سی بات ہے. کوئی کھیل کے لیے باہر نکلو، مسجد جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بیٹی کو گالیاں اور تھپڑوں اور ڈنڈوں کی آواز ہے. ڈنڈوں کی آواز کبھی آتی ہے؟ اوفو چیخیں بچاؤ. اب کون مار جائے گا بچانے کے لیے بھائی، وہ بیٹی کو مارا ہے، کون جائے گا، ہمت کرے گا؟ اتنا غصے کا غلام. اف میرے اللہ، کیا چیخیں، تھپڑیں، گالی. تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہوگا 1967 یا 1968 کی بات ہوگی. اب کیا حالات ہیں؟ سلام، مجھے آخری سانس تک اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ مرید کو ڈانٹ رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے رابطہ ضروری ہے کہ میں نفس کے لیے تو نہیں کر رہا، دوسرا آدمی جو ہے وہ اس طرح، میں اس طرح تو نہیں کر رہا. پھر اپنے شیخ کو اطلاع کریں کہ میں نے اس طرح غصہ کیا تھا اور دل کی یہ کیفیت تھی. شیخ آپریشن کرے گا، میں تو سمجھ رہا ہوں اللہ کے لیے غصہ کر رہا ہوں، لیکن پتا چلا نفس کے لیے کر رہا ہوں. جو ایک رئیس ہوتا ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کو آدمی سب کے سامنے رگڑ دیتا ہے. ایک مالدار نہیں ہے، اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، اس کو کچھ نہیں کہتے. ایک مالدار ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، سب کے سامنے ڈانٹ دیں گے. ابھی قریب میں ہی 3-4 مرتبہ ایئرپورٹ پر اور دوسری جگہ پر زبردست طریقے سے الحمدللہ ڈانٹ چکا ہوں، اور قریب آئے، کیونکہ پتا ہے وہ اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کر. ایک نیا ہے یا پرانا ہے اور مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھاگ جائے گا. اس کو تھوڑا دیر لگے گی، آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے آپ کو انشاءاللہ پیش کر دے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.